أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے, ان سے ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ہم کچھ جوان تھے, کچھ دوسرے لوگ تھے, تو ہم حضور کے پاس بیٹھتے اور دین کی باتیں سیکھتے. جب 20 دن گزر گئے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, میرا خیال ہے کہ تمہیں گھروں کی یاد ستا رہی ہوگی, تو اب تم اپنے گھر واپس جاؤ, اور تم گھر میں کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کچھ رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے, کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑ کے آئے ہیں جو ہمارے جاننے والے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور بڑے مہربان تھے, بڑے نرم تھے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ اب تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور جو تم نے مجھ سے دین سیکھا ہے گھر والوں کو سکھاؤ, اور جو نماز جس طرح میں نے پڑھی ہے ان کو جا کے اس طرح نماز سکھاؤ. اور اس کے بعد اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی امام بنے, اذان دی جائے اور وہ نماز پڑھائے, اور امام جو بنے وہ عمر میں سب سے زیادہ ہو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اس حدیث میں سے 4 نکات سامنے آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن سے زیادہ ان کو نہیں روکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں جوان بھی تھے اور نئے شادی شدہ لوگ بھی تھے, تو حقوق العباد کا بھی مسئلہ ہے, سب کا حق ہے, بیوی بچوں کا بھی, دین کا بھی حق ہے, اللہ کا بھی حق ہے. بلکہ اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ آدمی کا جو جسم ہے اس کا بھی اس پر حق ہے. یعنی جسم کو آرام پہنچانا بھی حق ہے آدمی کا, کہ اس کے جسم کو بھی تکلیف نہ وہ دے بلا وجہ. اور یہ جسم جو ہے اللہ کی امانت ہے, اس لیے کوئی آدمی اپنے جسم کا مالک نہیں ہے, اور مالک نہیں ہے تو اسی لیے خودکشی حرام ہے. کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو نہیں مار سکتا چونکہ جسم اس کا ہے ہی نہیں. اگر خود مالک ہو تو اپنی زندگی جب مرضی ختم کر لے. اس کے جسم کا بھی حق ہے, دوسرے رشتہ داروں کا, سب کا اس پر حق ہے. دوسری بات جو اس میں بڑی اہم ہے وہ حضور نے فرمایا کہ گھر میں کس کو چھوڑ کے آئے, یعنی کیا گھر میں کسی کو چھوڑا ہے, کوئی رشتہ دار عزیز ہے, یا گھر اکیلا خالی پڑا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے. یہی سے مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ ایک صحابی جو حضور کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کس چیز پر آئے؟ انہوں نے کہا جی میں سواری پر آیا ہوں. تو آپ نے کہا سواری کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا تم جاؤ کوئی کھوٹا تلاش کرو جس کو قلعہ بھی کہتے ہیں, وہ لگا کے اس کو باندھ کے پھر اللہ کے سپرد کرو. تو اب مقصد کیا ہوا کہ سپرد تو اللہ کا ہی ہوگا, کھوٹا اس کی حفاظت نہیں کر سکتا, حفاظت اللہ نے کرنی ہے, لیکن ظاہری سبب کو بیچ میں شامل کرنا ہے چونکہ یہ عالم اسباب ہے. دنیا یہ اسباب کی دنیا ہے, جنت اسباب کی دنیا نہیں ہے. یہاں آپ نے پانی کا گلاس بھی پینا ہو تو آپ کو کوئی کوشش کرنی پڑے گی. وہاں جب پھل کھانا چاہیں گے تو پھلوں کی شاخیں جھک جائیں گی خود ہی. تو اس لیے یہ عالم اسباب ہے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کھوٹے کے ساتھ باندھ کے اللہ کی سپرد کر کے آؤ. یعنی اعتماد اور توکل اللہ پر ہی ہے, بھروسہ اللہ پر بھی ہے, لیکن ظاہری طور پہ جو یہ کام کرو. تو یہ دوسری بات جو اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا گھر میں کس کو چھوڑ کے آئے, تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے رشتہ داروں کو. پھر آپ نے تیسری بات جو اس حدیث میں جو ایک اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو دین میں نے تمہیں سکھایا یا تم نے مجھ سے سیکھا ہے اتنے دنوں میں, وہ گھر والوں کو جا کے سکھاؤ دین. پھر چوتھی بات بڑی خاص اہم بات حضور نے یہ فرمائی کہ جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس طرح جا کے نماز پڑھو. یعنی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ کہا کہ جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو. کیا وجہ؟ اس لیے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے یہ اس حدیث میں کہ نماز تو تم پڑھ لو گے، لیکن اگر نماز میرے مطابق نہ ہوئی، میری سنت کے مطابق نہ ہوئی، میری طرح نہ ہوئی، تو وہ اس نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگی. لہذا آپ نے فرمایا کہ جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو باتیں سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کام کو، نماز یا کسی چیز کو، کوئی شخص بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں بدل سکتا، بلکہ اس کو اسی طرح کرنا پڑے گا جیسے حضور نے فرمایا، جیسے حضور نے کیا، جیسے حضور نے کر کے دکھایا. روزہ رکھنا، روزہ کھولنا، نماز پڑھنا، ساری چیزیں. اب نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑی سی احتیاط اور خیال رکھنا چاہیے نماز میں، کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے حضور میں کھڑے ہیں، تو نماز میں وہ چیزیں ہم سے نہیں ہونی چاہیے جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، جو نماز کو ختم کر دیتی ہیں. مثلا نماز میں ایک بڑی اہم چیز ہے جس کو سجدہ کہتے ہیں. جب سجدہ کیا جاتا ہے تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے دونوں پاؤں کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے. اگر سجدے کے دوران، پورے سجدے کے دوران پاؤں ایک بھی زمین پر نہیں لگا تو سجدہ نہیں ہوگا، اور جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے ان باتوں کا اہتمام کرنا نماز کا، ان باتوں کا خیال رکھنا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس نماز کو ادا کیا جائے. اس کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ناک اور پھر پیشانی لگنی چاہیے، اور دونوں چیزیں لگنی چاہیے. اگر دونوں میں سے ایک چیز بھی لگے گی پھر بھی سجدہ نہیں ہوگا. پھر نماز میں جو بعض چیزیں لوگ کرتے ہیں کہ مثلا دونوں ہاتھ چھوڑ کے بعض دفعہ کوئی آدمی خارش کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے، تو اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ کام اتنی دیر تک جاری رہے جتنی دیر میں تین دفعہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے، تو نماز پھر فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، نماز نہیں رہے گی. اور اگر ایک ہاتھ چھوڑ کے کوئی آدمی کھجلی کرتا ہے، خارش کرتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو ایک رکن میں اگر وہ تین دفعہ کرے گا، ایک ہی رکن میں، اور اگر دوسرا جو آدمی وہ نماز دیکھ رہا ہے وہ سمجھے گا کہ یہ حالت نماز میں نہیں ہے، تو پھر بھی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی. اس لیے نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس حدیث میں بات فرمائی. آپ نے کہا کہ تم جا کے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ خاص بات ہے، جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ اس کا اہتمام بڑا ضروری ہے نماز کا. نماز پہلا سوال ہے اور نماز بنیاد ہے. پہلا سوال قیامت والے دن نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اور نماز بنیاد ہے دین کی، یہ ستون ہے دین کا. اگر کسی شے کا ستون ہی گر جائے تو عمارت کہاں قائم رہے گی؟ اس لیے اس کے بارے میں خصوصی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی بعض کتابیں ملتی ہیں بازار میں، وہ ہم کو خریدنی چاہیے اور ان میں پڑھنا چاہیے کہ نماز کو صحیح طریقے سے کیسے ادا کیا جائے اور اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اگر ان سے کوئی بات کی جائے یا کوئی انہیں آرام سے بھی علیحدگی میں بھی سمجھائے کہ بھائی یہ بات جو ہے نماز میں آپ نے جو کی ہے مناسب نہیں، تو اس کا جواب اکثر یہ دیا جاتا ہے کہ جناب عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یہ اکثر جواب دیتا. اور یہ گھڑا گھڑایا نسخہ سا اختیار کر لیا گیا ہے جو ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو جہاں مرضی آپ لگا دیں بس کام سی، کیونکہ نیت پر دار و مدار ہے. یہ بالکل صحیح ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن تین چیزیں جو ہیں اس میں ہیں. ایک تو نیت ہے اس کام کی جو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کام نیک ہو، نیت بھی نیک ہو، دوسرا عمل ہے، اور تیسری چیز اس میں بڑی اہم ہے جس کو سمت کہتے ہیں، ڈائریکشن کہتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص بڑی خالص نیت کے ساتھ وضو کرتا ہے، خالص نیت کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کا منہ جو ہے وہ قبلے کی بجائے مشرق کی طرف ہے، تو جب سمت غلط ہو گئی تو سارا کام ہی غلط ہو گیا۔ لہذا تیسری اہم چیز نیت اور عمل کے بعد وہ سمت ہے، ڈائریکشن ہے۔ تو ظاہری ڈائریکشن نماز میں یہ ہے کہ قبلے کی سمت منہ ہو، باطنی اور اندرونی نیت کی اور دل کی ڈائریکشن یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی حال میں، اور اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے، اور وہ اللہ جو ہے وہ اپنے کمالات، اپنے اختیارات اور اپنی صفات میں بالکل اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا۔ یہ بھی ڈائریکشن جو ہے نماز میں دلی طور پر، نیت کے طور پر ہونی چاہیے، اور ظاہری طور پر جو آدمی کا منہ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، تو پھر نماز ہوگی۔ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو نیت والی بات ہے نا، اب ایک شخص اگر اس کو بھوک لگی ہے تو اس کو کہیں بھائی تم نیت کر لو کہ میں نے روٹی کھا لی، تو کیا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ نیت سے معاملات نہیں صحیح ہوتے جب تک عمل نہ کیا جائے۔ عمل بہت ضروری چیز ہے، نیت کا ٹھیک ہونا اچھی بات ہے لیکن عمل ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ سمت، ایک شخص نے اگر پنڈی جانا ہے تو وہ اگر نیت نیک کر کے، اچھی کر کے مری والے بس میں بیٹھ جائے کہ نیت تو میری پنڈی جانے کی ہے، تو بیٹھ جائے مری والے بس میں تو پنڈی کیسے پہنچے گا؟ اس لیے سمت کا، نیت، عمل اور سمت، یہ تینوں چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک دین کے معاملات نہیں چلیں گے۔ اور سمت سے میرے کہنے کا مقصد صرف قبلہ نہیں ہے، بلکہ سمت یہ ہے کہ جو بھی میں اور آپ کوئی نیک کام کریں اس کی سمت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے خالصتاً۔ یہ سمت، یہ ڈائریکشن ہمیں اختیار کرنی ہے کہ ہر کام میں، ہاں وہ کتنے ہی اچھا کام ہو، وہ نیکی اس وقت بنے گا جب تک اللہ کے لیے کیا جائے گا، اس کے رسول کے لیے کیا جائے گا۔ تو سمت یہ ہو، کام تو ہم کر رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن اگر ہماری سمت اللہ رسول کی طرف نہیں ہے تو کھانا کھلانا اچھا کام تو ہے لیکن وہ کھانا کھلانا عبادت نہیں بنے گا، وہ نیکی نہیں بنے گا۔ وہ اس وقت بنے گا جب ہم کہیں گے کہ ہم اللہ اور رسول کے حکم کے تحت اس بھوکے آدمی کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو سمت کا درست ہونا بھی صحیح ہے کہ اپنے ہر اچھے کام کو اللہ اور رسول کی طرف اس کی سمت کرنا، اللہ اور رسول کے ارشاد کے مطابق اس کو ذہن میں لے کر آنا کہ میں یہ کام جو ہے اللہ اور رسول کے لیے کر رہا ہوں۔ دیکھیں جب ہم گھر میں جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، کسی کا پوتا ہے، پوتی ہے، جب ملتے ہیں تو پیار کرتے ہیں ان کو۔ تو پیار کرنا، ملنا شرعی طور پہ بالکل صحیح ہے، کوئی اس میں عرض نہیں، لیکن تھوڑا سا اگر ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ میں اس کو پیار کیوں کر رہا ہوں بچے کو، تو ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ میں اس کو اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نواسوں سے پیار کرتے تھے، تو کام جو ہے وہ عبادت بن جائے گا، وہ بچے کو چومنا بھی عبادت ہو جائے گا اور اس میں سنت کا نور شامل ہو جائے گا۔ تو کام تو ہم نے کرنا ہی ہے، کام تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر کام میں اگر اللہ رسول کو شامل کر لیا جائے گا تو اس کام کی نوعیت بدل جائے گی، اس میں اتنا زمین آسمان کا فرق آ جائے گا، اور جو نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھی جائے گی، جو حضور کی سنت کے مطابق پڑھی جائے گی، اس نماز کا کیا کہنا، اور وہ نماز جو ہے ساری حضور کے سنتوں کے نور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو اس لیے حضور نے اس حدیث میں خاص الخاص یہ بات فرمائی کہ تم نماز جا کے پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، لیکن جس طرح تم نے، حدیث کی لفظ ہے کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی؟ ان کی طرح ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے سے سارے کام ہوں گے، اور ان کے ارشاد کے مطابق ہی جو نماز پڑھی جائے گی وہی نماز ہوگی، باقی نماز جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگی جب اللہ رسول کی ہدایت کے مطابق نہیں پڑھ رہے۔ تو اس لیے حضور نے خاص طور پہ اس میں بڑی اہم بات فرمائی کہ یہ جو ہے میری طرح جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے اس طرح نماز پڑھنا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم وہاں اذان دینا اور کسی کو بڑے کو امام بنانا جو عمر میں بڑا ہو. اس میں اور بڑے مسائل ہیں لیکن اس حدیث میں عمر کے بڑے ہونے کی بات کی گئی. تو اب یہ ہے کہ حضور کے یہاں تک رشتہ دار ہیں کہ کوئی بھی جگہ ہو, جنگل ہو, کوئی چیز ہو, اگر اکیلا بھی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اذان دے لیں اور پھر نماز پڑھے. اذان بڑی ضروری. تو بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جہاں آدمی چند ہوں یا جہاں وہی آدمی پڑھنے والے ہوں, باہر سے کسی نے آنا, یا ایک آدمی دو آدمی, وہاں اذان کی کیوں ضرورت ہے؟ اذان تو دوسروں کو بلانے کے لیے ہے. بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم کہیں یہودیوں کے شہر میں رہ رہے ہیں یا عیسائیوں کے شہر میں رہ رہے ہیں تو وہاں اذان کی کیا ضرورت ہے؟ وہی آدمی ہیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے. تو اس کا جواب جو علماء نے دیا ہے, انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اصل میں جب اذان دی جاتی ہے تو جن اور فرشتے بھی آ جاتے ہیں, اور آدمی اگر اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ صف میں شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے اذان کا دینا ضروری ہے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ میری جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھنا, اور پھر آپ نے فرمایا کہ اذان دینا اور امام مقرر کرنا. تو یہ ساری باتیں نماز کے اہتمام میں ہیں. یہ نماز کے لیے باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ نماز جو ہے وہ فاسد نہ ہو, نماز خراب نہ ہو. تو نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھی جائے گی تو اس سے سنت کا نور بھی حاصل ہوگا اور وہ نماز ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا. تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم